پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے شریعت کے حوالے سے ایک ڈسکشن کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاشرے میں شریعت کے حوالے سے اس وقت چار نقطہ نظر موجود ہیں۔ آج بھی ہم انہی امور پر بات کریں گے، انہی نقطہ نظر پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے یوں تو دین کے تمام شعبوں پہ غیر معمولی کام کیا ہے، مگر شریعت پہ ان کا خصوصی کام ہے، اور پچھلے 25 سال میں انہوں نے میزان کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے شرکاء بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے، اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب، ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر شریعت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شریعت کا جو حکم ناقابل عمل محسوس ہو اسے اجتہاد کے ذریعے سے بدل دینا چاہیے، اور یہ علامہ اقبال کی طرف نقطہ نظر منسوب اس کا نسبت کی جاتی ہے، اور دلائل اس کے سارے سیدنا عمر کے بعض فیصلوں سے کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں جو اپنی رائے ہے وہ بیان کر دیں۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا، بلکہ کئی مرتبہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ یہ بات کہ کس چیز کو دین قرار دیا ہے، کن حدود کے ساتھ قرار دیا ہے، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے توحید کی تعلیم دی ہے تو وہ بھی بھر قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک تصور دیا ہے تو وہ بھی صحیح ترین بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ نے اخلاقی حدود متعین فرمائے ہیں، خواہ وہ قرآن کے ذریعے سے کیے ہیں یا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے کیے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ایک بدی ہی حقیقت ہے۔ ایسا ہی معاملہ قانون اور شریعت کا بھی ہے۔ قانون اور شریعت میں یہ بحث کی جائے گی کہ آپ نے کیا بات ہمیشہ کے لیے کہی ہے، کیا کسی وقتی تدبیر کے طور پر کہی ہے، کیا کسی خاص علاقے کے ساتھ خاص کر کے کہی ہے، یہ تو سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ بات کہ شریعت مطلوب نہیں ہے، سوال یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ
جو کہتے ہیں شریعت مطلوب ہے لیکن اجتہاد سے بدل سکتے ہیں،
یہ بات یہ ہے کہ شریعت مطلوب ہے اجتہاد سے بدل سکتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ وہ اصل مطلوب ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بات کہی اور یہ کہا کہ یہ میرا حکم ہے، یہ میرے پیغمبر نے یہ بات تم پر واضح کی ہے، یہ قیامت تک کے لیے میں نے تم کو تعلیم دی ہے، تو اب میں اس کو بدلنے کے لیے اگر اٹھاؤں تو اصل میں اس کو مان ہی نہیں رہا ہوں۔ اس کے معنی تو یہی ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ اس میں اصل میں آپ یہی بات مان رہے ہوتے ہیں کہ شریعت اصل مطلوب نہیں ہے۔
نہیں جیسا، مگر دیکھیے نا، سیدنا عمر کے فیصلوں سے وہ دلیل لائی جاتی ہے کہ آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کر دی تو شریعت کی سزا ہے، آپ نے نہیں دی۔
میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا اور اب پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر شریعت کا حکم ہے تو پھر عمر کیسے اس کو بدل سکتے ہیں؟ اصل میں شریعت کے حکم کو غلط سمجھا گیا ہے۔ شریعت کا حکم جب آپ سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر اس کی کوئی تعبیر کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اس حکم کی حضرت عمر نے خلاف ورزی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن مجید میں بیان کی ہے، اس کے معنی سمجھے آپ نے؟ یعنی کیا سزا بیان کی ہے، وہ سزا کن حدود کے ساتھ بیان کی ہے، کن شرائط کے ساتھ بیان کی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اصل میں انتہائی سزا ہے، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر دی جاتی ہے۔ جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تب یہ سزا دی جائے گی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر قانون کو اس طرح سمجھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ آج عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جرم کی نوعیت دیکھیں گے؟
جی،
مجرم کے حالات دیکھیں گے؟
جی۔
اگر آپ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ مجرم اس سزا کا مستحق نہیں ہے، تو یہ آپ گویا قرآن کے یا شریعت کے حکم کو منسوخ کر رہے ہوں گے، آپ اس میں اجتہاد کر کے اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے۔ میرے نزدیک تو اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جرم کی نوعیت اور مجرم کا حالات دیکھے بغیر یہ سزا دے دیتے تب وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتے، تو حضرت عمر نے دین کا بالکل ٹھیک مطلب سمجھا اور یہ جانا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ایک انتہائی سزا ہے۔ یہ اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ قحط پڑا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے غلام ہیں وہ ان کی روٹی کا بندوبست بھی نہیں کرتا، تو مجرم کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ سزا دینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے منشا کے بالکل مطابق کیا۔ ہم پہلے ایک غلط مفہوم طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اللہ کے قانون کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اور یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے قانون کو معطل کر دیا یا منسوخ کر دیا یا اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے قانون کی پابندی کے لیے اس منصب پر فائز ہوئے تھے یا اس کو معطل کرنے کے لیے فائز ہوئے
پابندی
تھے؟ یہ فہم کا مسئلہ.
لیکن صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے, زکوٰۃ کا بڑا معروف مسئلہ ہے کہ مؤلفت القلوب کا جو ایک مد ہے قرآن میں بیان کیے, آپ نے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا.
یہ جو پہلی بات ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا, اس میں تو کوئی آدمی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے غلطی کھا جائے بات سمجھنے میں. یہ مؤلفت القلوب میں غلطی کھانا تو بالکل میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ایک مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ایک فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کسی پر چٹی پڑ جائے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کو مؤلفت القلوب
اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے,
اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے, یا سیاسی لحاظ سے کسی جگہ خطرہ ہے تو آپ وہاں یہ خرچ کر سکتے ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ فقیر کون ہے, مسکین کون ہے, کس کی تالیف قلب مطلوب ہے, اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ آج بھی میں کروں گا نا, آپ کریں گے. اچھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ ہی کریں گے نا یہ فیصلہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر آج ہوں تو آج بھی یہ فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اب اس کے مستحق نہیں رہے کہ ان کی تالیف قلب کی جائے, تو ان لوگوں کو رقم دینے سے انکار کر دیا. اس میں کیا تبدیلی ہوئی شریعت کے حکم میں؟ یعنی میں اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے ہمسائے کو کچھ پیسے دیتا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ مستحق ہے, اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا, اس کے اپنے حالات ایسے تھے, مجھے معلوم ہوا کہ اس کا ایک بڑا لڑکا باہر سے آ گیا ہے, اچھا کھاتا کماتا ہے, اب وہ اس کا مستحق نہیں رہا, میں نے اس کو زکوٰۃ دینی بند کر دی, تو یہ میں نے دین کے حکم میں کوئی تبدیلی کر دی؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ مؤلفت القلوب کا حصہ انہوں نے دین سے ختم کر دیا تھا یا کچھ لوگ تھے جن کو دینے سے انکار کر دیا؟ جن لوگوں کو سیدنا ابو بکر کے زمانے تک زکوٰۃ دی جا رہی تھی, بلکہ ان کے ابتدائی زمانے تک بھی زکوٰۃ دی جا رہی تھی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوکت عطا کر دی ہے, ہماری سرحدیں وسیع ہو گئی ہیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک آدمی کے بارے میں یا ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ اب زکوٰۃ کا مستحق رہا یا نہیں رہا, یا ہمیں اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت رہی ہے یا نہیں رہی, اس کا زکوٰۃ کے حکم میں تبدیلی سے کیا تعلق ہے؟ آج کے حالات میں اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یا سیاسی معاملات میں مسلمانوں کو یہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کریں گے.
ایسا لیکن وہ تیسرا جو مسئلہ ہے وراثت والا, اس میں تو طے ہے نا کہ حضرت عمر نے ایک پورا قانون دیا آل کا قانون جو ہے, تو وہ تو ایک مثال ہے بہرحال.
جی میرے نزدیک یہ مثال یقیناً پیش کی جا سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مثال کو پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام روایات کا جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ کیا فی الواقع انہوں نے یہ کام کیا تھا. یعنی اگر اس بات کو آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے تھے وہ حصے تو کسی طرح دیے نہیں جا سکتے تھے, اور سید عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں مناسب تبدیلی کر کے انہیں مطابق عقل کر دیا, اگر آپ فرض کر لیے یہ باتیں ہیں, تو اس کے بانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنی ذات میں معقولیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. یعنی جس زمانے میں وہ دی گئی اس زمانے میں پوری نہیں اترتی تھی, تو کیا آپ اللہ کی شریعت کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے؟
ناقابل رسوخ.
آپ یہ دیکھیے کہ میں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ یہ بات ہی غلط ہے اپنی جگہ پر. نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں وہ قانون ہے جس میں یہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو, اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک پورے اتر جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر آدمی کو ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی, اور اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی غلطی ان کو لگی ہے تو کیا فی الواقع انہوں نے وہی کچھ کیا ہوگا جو بیان کیا جاتا ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ ان روایات پر روایت کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے, ورنہ قرآن مجید کو ہم کھول کر جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس میں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جب قرآن میں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس سب کچھ کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ بات علم کے مطابق ہے, عقل کے مطابق ہے, اس کے اندر ادنا درجے میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا, پہلے وہ سوال پیدا کر کے اس کے بعد ہم وہ کہانی سنا دیتے ہیں.
مثال دی جاتی ہے ضمن میں کہ اپنے زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں غلامی کی اجازت دی اور قرآن مجید میں اس کو ختم نہیں کیا گیا, اور بعد میں مسلمانوں نے اور بعد کے حالات کو دیکھ کے اس کا خاتمہ ہو گیا. چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے وہ احکامات کے جو بعد میں جا کر معلوم ہو کہ ریلیونٹ نہیں ہیں ان کو مسلمان چھوڑ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے تو بالکل دوسری صورتحال سامنے آتی ہے. وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا. میرے نزدیک یہ بھی شریعت یہی حکم ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں دیکھیں کہ کوئی ایسی خرابی ہے جو سوسائٹی میں پوری طرح گھر کر چکی ہے اور اس سے معاشرے کو آپ بیک جنبش قلم نہیں نکال سکتے, آپ کو یہ قانون بنا کے اس کو ختم نہیں کر سکتے. میں ایسی بہت سی سماجی برائیوں کی آج مثال دے دیتا ہوں. جہیز کا معاملہ ہے, آپ جس مجلس میں بیٹھ جائیں لوگ یہ کہیں گے کہ جہیز ایک لعنت ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں اور آپ بھی اپنی بیٹی کو جہیز دینے پہ مجبور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے گھر میں جانا ہے, اس کے لیے نفسیاتی مسائل پیدا نہیں کیے جا سکتے. اسی طریقے سے آپ شادی بیاہ کے کھانوں کے بارے میں دیکھ لیجئے, تقریبات کے بارے میں دیکھ لیجئے, کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن سماجی دباؤ کے تحت ہم ایک قانون کے ذریعے سے ان کی اصلاح نہیں کر پاتے. ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی سماجی برائی اس نوعیت کی ہو یا کوئی معاشرتی یا معاشی معاملہ یہ صورت اختیار کر لے تو تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی تدریج کا طریقہ اس لیے اختیار کیا جائے تاکہ مسائل مجروح نہ ہوں. تو غلامی کے معاملے میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا. کیوں اختیار کیا گیا؟ ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے, گھروں میں پڑے ہوئے تھے. آج کل لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نوجوان تھے, لڑکیاں تھیں یا لڑکے تھے, بوڑھے تھے, اپاہج تھے, لنگڑے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کے پاس کوئی گھر سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی, معیشت کا پورا نظم انہیں کے اوپر چل رہا تھا. یعنی وہی قافلے لے کر جاتے تھے, وہی تجارت کرتے تھے, وہی کھیتوں میں کام کرتے تھے, وہ سارا نظم انہیں کے اوپر قائم تھا. اس میں اسلام نے اگر فرض کیجئے کہ یہ حکم دے دیا ہوتا کہ کل سے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی عورتوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ قحبہ گری کرے, کہاں جاتی ہوں؟
صحیح بات.
ان کے لیے تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی باقی نہ رہتی. مردوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہتا کہ وہ کنگلے بن کر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے. تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا, اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک جانب غلام جہاں سے بن رہے تھے, یعنی جگہوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا,
اس کو روک دیا,
اس کا راستہ بند کر دیا. سورہ محمد نازل ہوئی اور اس نے صاف صاف طریقے سے اعلان کر دیا کہ اب جو بھی قیدی پکڑے جائیں گے, اما منم باد و اما فدا, یا ان کو احسان کے طور پر رہا کیا جائے گا یا ان سے فدیہ لے لیا جائے گا.
صحیح.
اچھا, پھر اس کے بعد جو غلام موجود تھے ان کے لیے مکاتبت کا قانون نازل کر دیا. مکاتبت کے قانون کی روح کیا تھی؟ کہ کوئی عورت اور کوئی مرد اگر مہلت لے کر یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی یا کھڑا ہو جائے گا
تو اسے آزاد کر دیا,
اسے آزاد کر دیا جائے گا. تو اس طریقے سے گویا غلامی کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ,
اور منشا یہی تھا دین کا,
منشا یہی تھا دین کا. منشا بھی بالکل واضح کر دیا کہ کیا ہے, حکم بھی بالکل دے دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ ختم ہونی چاہیے تھی. تو یہ سب کام دین,
جیسے زمانے حالات جمع ہوئے تو اسلام ہی کا حکم پورا ہوا,
اسلام ہی کا حکم اور منشا پورا.
سب اس میں یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے, اس میں بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا دین میں اجتہاد ہو سکتا ہے, شریعت میں اجتہاد ہو سکتا ہے, یا اجتہاد کا محل کیا ہے؟
اجتہاد کا جو لفظ ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. میرے نزدیک اجتہاد کا تعلق ان امور سے ہے, اور میرے نزدیک کیا بلکہ اس پوری امت کی تاریخ میں جو علماء رہے ہیں وہ سب یہی معنی اس کے بیان کرتے رہے ہیں کہ اجتہاد کا تعلق ان امور سے ہے جن میں شریعت خاموش ہے. یعنی اگر اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی تو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ لفظ پیدا کہاں سے ہوا ہے, سیدنا معاذ کی روایت سے پیدا ہوا ہے. میں اس وقت یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ روایت صحت سند کے لحاظ سے کس درجے کی ہے, لیکن بہرحال پیدا وہیں سے ہوا ہے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھوں گا. حضور نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ, اگر قرآن میں نہ ہوا تو؟ انہوں نے کہا سنت کو دیکھوں گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر سنت میں بھی نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا اجتہد بے رائی ولا آلو جہدا, یعنی پھر میں علم و عقل سے کام لے کر رائے قائم کروں گا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. وہاں انہوں نے عربی زبان کا ایک جملہ بولا ہے اجتہد بے رائی, اسی سے لفظ اجتہاد بنا ہے. تو یہ اصطلاح تو اصل میں متعلق ہی ان امور سے ہے جن میں قرآن و سنت خاموش ہے. جو بات کہنی چاہیے وہ یہ کہنی چاہیے کہ قرآن و سنت کی اگر کوئی بات محسوس ہوتا ہے کہ علم و عقل کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تو ہمیں دوبارہ غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن و سنت کی بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی. امام ابن تیمیہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ عقل و نقل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا, اگر کہیں نظر آئے تو یا تو آپ عقلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی کھا رہے ہوں گے, تھوڑا غور کیجئے آپ کی غلطی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی, یا آپ نص کو یا نقل کو یا جو بات اللہ کی طرف سے, اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہی گئی ہے اس کو سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہوں گے تو بات آپ پر واضح ہو جائے گی. تو میرے نزدیک یہ جو طرز فکر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی بڑی بنیادی غلطی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو چیزیں ہمارے فقہا نے بیان کی تو وہ انسان تھے, انہوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے اور بڑی اعلیٰ خدمات ہیں ان کی, لیکن کچھ چیزوں میں غلطی ہوئی ہے. بجائے اس کی کہ اس غلطی کی اصلاح کر کے اللہ کی شریعت کو اس غلطی سے پاک کیا جاتا, انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اجتہاد کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اس میں ترمیم اور تغیر کر دیا جائے, اور یہ کرتے ہوئے اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا کہ پھر اس کے بعد وہ خدا کی بات رہے گی کیسے, اللہ کے پیغمبر کی بات رہے گی کیسے. یعنی اس کے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ نہ اس زمانے میں معقول تھی, نہ اب معقول ہے, نہ کبھی معقول ہوگی. کیونکہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 10-12 سال یہ ابھی کہے ہوئے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہو گئی۔ تو میرے نزدیک غلطی بات کے سمجھنے میں ہوتی ہے، جب آپ بات کو درست سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک مثال دیجئے مجھے کہ جس میں آپ انگلی رکھ کر یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ بات علم و عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی، پہلے یہ تو بتائیے نا۔ ہاں البتہ فقہا نے جیسے ان باتوں کو سمجھا ہے ان میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا حل پھر اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یا آپ صحیح بات سمجھیں گے یا یہ نقطہ نظر اختیار کریں۔
عرب کے لوگوں کے لیے، ان کے حالات کے لیے نازل کی گئی تھی، اصل چیز ہے مقاصد شریعت۔ مثال کے طور پر سزا کے طور پر چوری کا جو ہاتھ ہے، چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنا مقصود نہیں، چوری سے روکنا اصل میں مقصود ہے۔ تو یہ اس نقطہ نظر پہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے حساب سے قانون سازی کریں گے، اور اس کے پھر بہت سے دلائل بھی ہیں۔
اگر چوری سے روکنا ہی مقصود تھا، زنا سے روکنا ہی مقصود تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں دینا تھا، تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ قانون جو بیان ہوا ہے قرآن مجید میں وہ دیا ہی کیوں گیا؟
وہ عربوں کے لیے دیا گیا
معنی میں نہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر دیتے، اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے اپنی شریعت نازل کرنے، اپنا قانون نازل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ بات قرآن نے کہی ہے؟
یہ قرآن نے کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ جاوید صاحب یہ شریعت جو ہے وہ ابدی ہے یا سزائیں ابدی ہیں۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت دی اور یہ کہا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس قرآن کو یہ لوگ بھی مانیں اور قیامت تک جو لوگ آئیں وہ بھی اس کے سامنے سر تسلیم کم کریں، پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد اس کے واجب الاطاعت ہونے کی ایک خاص مدت طے کر دی گئی تھی، وہ کہاں طے کی گئی؟ یعنی وہ 10 سال تک تو روبہ عمل رہے گا یا 20 سال تک رہے گا یا 50 سال تک رہے گا، یہ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس بات کی بھی کوئی دلیل ہے؟ پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے یا زانی کوڑے مارنے یا اس طرح کی چیزوں کی مثالیں کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو عبادات کو پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ عبادات کے تو مقاصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آکم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے ذرائع آپ دوسرے اختیار کر لیں۔
خاص طور پر فجر کے حوالے سے تو یہ مسئلہ
بڑا، اور بھی بہت سے دوسرے مسائل ہیں۔
جاوید صاحب عموم جو مسئلہ پیش آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات علم اور عقل کے عین مطابق ہے، صورتحال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جس طرح سے کہ لوگوں کی سوچ نے ترقی کی ہے، ایوالو کی ہے، اس میں اب خاص طور پر ہیومن رائٹس کی موومنٹس کے نتیجے میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، لوگوں میں مقبول ہو گئی ہے کہ کسی کے جرم کے نتیجے میں اس کو جسمانی عقوبت اور سزا دینا یہ ایک اور جرم ہے۔ یعنی ایک ایول کو دور کرنے کے لیے ایک اور ایول وجود میں آتا ہے۔ آپ کسی شخص نے چوری کی ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، اس کی چوری کے اس عمل کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک اور صورتحال اختیار کر لیں کہ جس سے وہ اپنے ہاتھ کے ایک حصے سے محروم ہو جائے، یا یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو آپ ایک اور قتل کر دیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ یہ اب عقلی اور علمی طور پر ایک بری چیز ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کر کے اس کو اب ہم اپنے موجودہ زمانے میں ختم کر دیں۔ تو اس کا کیا جواب؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بری چیز ہے تو آج بھی بری چیز ہے، ماضی میں بھی اس کو برا ہونا چاہیے، مستقبل میں یہ بری رہنی چاہیے۔
ماضی میں لوگ اس کو قبول کر،
جیسا وہ تمدن ایسا تھا،
اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اصل میں لوگ قبول کر لیں تو پھر ایک چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا پہلے تو جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر جزا و سزا کا پورا قانون معطل کر دیا گیا ہے، ساری دنیا نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جیل خانے بند کر دیے گئے ہیں، کسی انسان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کسی مجرم کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مہذب سلطنت امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ طالبان نے ان کے بقول ان کے خلاف ایک اقدام کیا، یا اسامہ بن لادن نے ایک اقدام کیا، اس کے بعد ماہرین نفسیات کی ٹیمیں بھیجی گئیں کہ ان کے دماغ کا معائنہ کر کے دیکھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے، یا ڈیزی کٹر بم برسا دیے گئے۔ یعنی یہ کس دن اتفاق ہوا ہے؟ یہ باتیں لوگ عام طور پر قہوے کی ایک پیالی پیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، دنیا نے کب مانا اس بات کو؟ جرم کی سزا کا قانون دنیا میں پریویل کر رہا ہے، انسانیت بحثیت مجموعی اس کو مانتی ہے، بحث اس پر ہو سکتی ہے کیا سزا دی جائے اور کیا سزا نہیں دی جائے۔ یعنی جو سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں اس کے اوپر آپ ایک نشست رکھیے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیوں مقرر کی گئی ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس مفسدے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بحث تو الگ سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ دنیا میں اس کو مان لیا گیا کہ اب سزا نہیں دی جائے گی، یعنی اب کسی انسان کو بھی اگر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا دینے کے بجائے اس کو نفسیاتی مریض سمجھا جائے گا، اس کے علاج معالجے کے لیے اسے نفسیات کے ہسپتال میں بھیج دیا جائے گا۔
وہ کہتے ہیں کہ بعض سزائیں مہذب ہیں اور بعض غیر مہذب،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تو اصل میں پھر سزا کون سی دی جائے اور کون سی سزا نہ دی جائے اس کا ہوا نا
جی، یہی کہنے کا مقصود ہے۔
اس پر بحث کرنی چاہیے، یعنی یہ بتانا چاہیے کون سی سزا مہذب ہے۔ مثال کے طور پر قید کی سزا کو پچھلی 4 صدیوں سے دنیا بھر میں مان لیا گیا ہے، میں اس پر بہت سے اعتراضات کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ کس طریقے سے مہذب ہے۔ آپ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو زندگی کی دی گئی ہے اس کے اندر سے آپ نے کچھ برس اس سے لے لیے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ طے کریں گے کہ یہ اتنے برس تک تو بہرحال دنیا کے اندر زندگی کے مختلف احوال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی بیوی کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے اوپر جو نفسیاتی احوال گزریں گے ان کی کیا نوعیت،
آزادی سب سے بڑی،
آپ نے آزادی جیسی نعمت اس کی سلب کر لی ہے، اس کو ایک کوٹڑی میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد وہ معمولی معمولی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی ترس رہا ہے۔ آپ نے اسے مجرموں کے ماحول میں بھیج دیا ہے اور وہاں اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں رہو تاکہ جرم کی اچھی طرح تربیت پالو۔ ہر انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ جب چاہے رجوع کر کے اچھی زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ قید کی سزا میں آپ اس کا وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اگر کل بھی توبہ کر کے درست ہو جائے، اندر سے بدل جائے، یہ ایک اچھا انسان بن کے رہنا چاہے، تب بھی 10 سال بعد جیل سے نکلے گا۔ تو مجھے تو اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں، یعنی کسی سزا کے بارے میں پھر بحث کیجیے نا کھلے بندوں بیٹھ کے۔ آپ بتائیے،
سب ایک اور پہلو بھی ہے اس نقطہ نظر کا، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خود قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر زمانے کے معروف کی رعایت کرتا ہے، رسم و عادت کی رعایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کی دیت جو ہے اس کا معاملہ ہے، شہادت کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس دور میں رعایت کی گئی جو عربوں کا تمدن تھا، آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ گیا ہے اس کے بنقص، تو ہم آج کے تمدن کی رعایت کریں گے، اس لیے ہمیں نئی قانون سازی کرنی ہوگی۔
یہ بات یہ، کس نے نئی قانون سازی کرنے سے آپ کو روکا ہے؟ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی آپ ہی کے ہاتھ میں دی ہے کیجیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے رعایت کرنی تھی کر دی، جن معاملات میں اس نے قانون بنا دیا ہے، آپ بتائیے کہ وہ قانون اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دور کے لیے دیا تھا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ سارے طریقے اختیار کیے ہیں، جن معاملات کو انسانوں پر چھوڑنا ضروری تھا چھوڑ دیے،
ٹھیک،
اور وہ معمولی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو معاملات ہم کو پیش آتے ہیں 90% تو لوگوں ہی پر چھوڑ دیے گئے ہیں، ان میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون سازی شریعت کی صورت میں کی ہے وہ چند محدود معاملات میں کی، یعنی وہ کوئی بہت تفصیلی قانون سازی نہیں۔
شریعت کے حوالے سے ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا
کہ شریعت کے بارے میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمام پیغمبروں کو ایک ہی شریعت دی گئی، ایک بات یہ کہی جاتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو شریعت میں تبدیلیاں تو ہوئی ہیں، یعنی مختلف پیغمبروں کو مختلف شریعتیں دی گئی ہیں، یا کچھ احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں پھر نہیں دیے گئے، پھر ان کو تبدیل بھی کیا گیا یا منسوخ بھی کیا گیا، مختلف پیغمبروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اگر تو یہ تمدنی حالات کی وجہ سے تبدیلیاں کی گئی تھیں تو آج بھی تمدن میں بے پناہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو اب کیوں نہیں تبدیلی ہو سکتی اس کے اندر؟
یہ سوال ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ تمدنی حالات کی رعایت سے شریعت دیتے تھے اور اس کے بعد تبدیلی کر دیتے تھے۔ جس وقت انہوں نے آخری شریعت اپنی دی تو اس کا لحاظ رکھا کہ صرف اتنے ہی احکام دیے جائیں جو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہیں۔ جب انہوں نے نبوت ختم کی اور اپنی شریعت کو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت قرار دیا تو یہ جان کر واجب الاطاعت قرار دیا کہ اب بات ہی اتنی کہی جا رہی ہے۔ یعنی جب زمانے میں اتنی تبدیلیاں آ رہی تھیں کہ جس کے نتیجے میں شریعت میں بھی تبدیلی کرنا ضروری ہو جاتی تھی تو اللہ پیغمبر بھیج دیتے تھے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ شریعت دینے کا سلسلہ ہی ختم کر دیتے، اس لیے کہ اب ایسا زمانہ آ رہا ہے جس میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اگر انہوں نے دی ہے شریعت تو شریعت کا جائزہ لے کے دیکھیے اور پھر یہ بتائیے کہ اس میں کون سی چیز ہے جس میں تمدنی حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نہایت مختصر ہے، نہایت محدود ہے، نہایت جامع ہے، اور آپ اگر دیکھیے تو اس کے اندر علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر کچھ قوانین دیے گئے ہیں، باقی معاملات کو انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
یہی
تینوں چیزیں جو آپ نے بیان کی اس کو ملحوظ رکھا ہے، ایک بڑے حصے کو انسانوں پر چھوڑا گیا ہے، ایک بڑے حصے میں پہلے ہی مرحلے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں علاقے کے رسم اور رواج کی بنیاد پر قانون بنائے جائیں گے، ایک بہت محدود اور بہت مختصر حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا ہے۔ تو اس قانون کے اندر یہ رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کسی دور میں اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ میں نے تو اس کے اوپر کام کر کے بتا دیا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، ہاں البتہ یہ کہ جذبات سے گفتگو نہ کریں، علم اور عقل کی بنیاد پر گفتگو۔
اس پہ بھی ہم
اور پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ شریعت کے احکام میں آپ نے خود بتایا ہے کہ کچھ ابدی ہوتے ہیں اور کچھ ابدی نہیں ہوتے، تو یہ کس بنیاد پہ طے کیا جائے گا؟ اور اس میں تو اختلاف ہے پھر بہت موجود، یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔
اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟
دینے والا طے کرے گا، یعنی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ طے کریں۔ خود قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوگی تو یہ واضح کر دیا جائے گا کہ یہ ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کو ہمیشہ عمل پیرا ہونا ہے، یہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص فرد سے متعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود واضح کر دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو بنیاد بنا کر گفتگو کریں، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی فلسفہ باہر بیٹھ کے بنائیں اور پھر قرآن کی تعبیر اس کے مطابق کرنا شروع کر دیں. میں جو سوال کر رہا ہوں وہی سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں کیا. لوگوں نے جب شرک اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ پیش کر دیجیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ دین میں شریعت اصلاً مطلوب نہیں ہے، یہ بات قرآن میں کہاں گئی ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہاں فرمائی ہے؟ پہلا سوال. ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اجتہاد کے ذریعے سے اس میں تبدیلی کر دیں گے. میرا پھر وہی سوال ہوگا کہ آپ کو اس کی سند بھی اللہ کی کتاب سے پیش کرنی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی. اسی طریقے سے جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی صاحب علم یہ کہتا ہے کہ یہ ایک وقتی نوعیت کا حکم ہے تو وہ قرآن ہی سے بتائے گا کہ یہ وقتی نوعیت کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبری کی سند پر یہ بات کرے گا کہ یہ وقتی نوعیت کا حکم ہے، وہ آپ کو سمجھائے گا. آپ نے فرمایا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوگا تو اس کے سلجھنے کے بھی پورے امکانات موجود ہیں. یہ اختلاف تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، کسی حکم کے سمجھنے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے ابدی یا وقتی ہونے کا معاملہ ہی نہیں بلکہ اس کا مفہوم مدعا کیا اس میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی ظاہر بات ہے کیا ہوگا، استدلال کیا جائے گا.
اچھا جاوید صاحب، ایک اگلا نقطہ نظر ہے اور وہ یہ کہ شریعت تو بہر المقدس ہے، ناقابل تغیر ہے، لیکن یہ اس کے اوپر اثر نو غور کرنا چاہیے، یہ آپ کا ہی نقطہ نظر ہے. لیکن اس پر سب سے بڑا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اجماع سے تحریف کا راستہ کھلتا ہے.
دیکھیں جی، میں تو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے جس چیز کو ماننے کا پابند کیا گیا ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا پابند.
یہ سب اجماع بہت بڑی چیز ہے، ساری امت کے اگر اسلاف کا، اگر اہل علم کا اجماع ہے تو پھر ایک شخص کی رائے کی یا چند لوگوں کی رائے کی.
جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت پر عرض کیا نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے شریعت پہ تبدیلی ہو سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہاں کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دین میں شریعت اصل مطلوب نہیں ہے، تو میں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہاں کہی ہے، یہ بات بتا دینی چاہیے تھی نا ان کو. آپ نے یہ کس آیت سے سمجھی ہے؟ قرآن مجید کا وہ کون سا مقام ہے جس سے استنباط کر کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ مجھے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی بات کے علاوہ کسی چیز کا پابند کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے قرآن مجید.
وہ سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ جو مومنوں کی راہ کے سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو ہم جہنم کی راہ دکھائیں گے.
اس آیت کو ذرا قرآن مجید سے نکالیے اور دیکھیے کس سیاق و سباق میں آئی ہے. منافقین وہاں زیر بحث ہیں، ان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک سچے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو بلکہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اطاعت کا رویہ اختیار کرے، ان کے سامنے صرف گندہ ہونے کا رویہ اختیار کرے، اور ان سچے مسلمانوں کا راستہ اختیار کرے جو خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یعنی اس آیت میں کسی اجماع کا ذکر ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوگی، یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جو جب مسلمان مل کر
روایت پر اگرچہ بہت سے اعتراضات فنی لحاظ سے کیے گئے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیں کہ میں نے یہی بات ہے، تو میرے نزدیک تو یہ بات بہت عمدہ بات ہے. اس میں ہمیں یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ سارے لوگ بھی اگر مل کے کوئی غلط بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایک فرد توجہ دلانے والا موجود رہے گا. اس سے آپ نے اجماع کا اصول کیسے نکالا ہے؟ میرے نزدیک تو الٹ بات اس سے نکلتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ بہت لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل تاریکی چھا جائے، کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ بات کہہ دے گا. تو یہ کام تو اس امت میں ہمیشہ ہوتا رہا.
اجماع ایک تو وہ ہے کہ جس رائے پہ اہل علم متفق ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ اجماع اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن کوئی اجماع کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو کیا
بات
ہے؟
یہ ہے کہ یہ جو یہ اصل میں علم تاریخ کی اصطلاح ہے. جو چیزیں ہمیں دنیا میں تاریخی طور پر منتقل ہوتی ہیں وہ یا تو لوگوں کے اتفاق سے منتقل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ کارل مارکس نامی ایک آدمی پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی، انہوں نے کمیونزم کا تصور پیش کیا تھا. اب یہ جو بات ہے یہ بات کیا ہے؟ یہ بات در حقیقت اجماع سے منتقل ہو رہی ہے ہم کو، یعنی لوگ بالاتفاق یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کارل مارکس ایک بڑا فلسفی تھا، یہیں اسی دنیا میں پیدا ہوا، اس نے فلاں فلاں جگہ پر اپنی زندگی کا کچھ عرصہ بسر کیا، اس نے یہ کتاب لکھی. تو یہ چیزیں ہم کو کیسے منتقل ہوتی ہیں؟ لوگوں کے اتفاق سے. تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کا ایک ذریعہ لوگوں کا اتفاق ہے. اتفاق ہی کو اصل میں اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہیں، یعنی کسی ایک آدمی نے بیان کر دیا، دو آدمیوں نے بیان کر دیا، تاریخ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا مل گیا. تو دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے بارے میں تو دو رائے ہی نہیں ہے. ہمارا سارا کا سارا دین جو ہمیں ملا ہے، قرآن مجید بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وہ اجماع سے ملی ہے، یعنی صحابہ کرام نے بالاجماع اس کو منتقل کیا ہے، اس امت کے اندر بھی بغیر کسی اختلاف کے وہ منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس کو جو شخص نہیں مانتا وہ تو گویا دینی کا انکار کر دے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کسی دین کی بات کے فہم پر متفق ہو گئے، یعنی قرآن کی ایک آیت کے فہم پر متفق ہو گئے، کسی حدیث کے فہم پر متفق ہو گئے، یہ تو کام ہی انسانی ہے۔ یہ سارے لوگ متفق ہو جائیں تب بھی قرآن کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، سارے لوگ متفق ہو جائیں تب بھی پیغمبر کی بات کی بالادستی قائم رہنی چاہیے۔ یہ سارے لوگ متفق ہو کر بھی انسان ہی رہے ہیں، تو جس اجماع کی بات کی جاتی ہے دین میں، اس کا تعلق اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روایت پر ہے۔
یہ دین منتقل کرنے
کا، دین منتقل کرنے کا وہ ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں تو وہ حجت اجماع سے منتقل ہوگی، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے تو تعریف ہی یہ کی ہے کہ قرآن مجید اور سنت ہم کو اجماع سے منتقل ہوئے ہیں۔ اجماع سے منتقل ہوئے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتفاق منتقل ہوئے ہیں، نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں نے ان کو منتقل کیا ہے، لوگوں نے ایک بات سمجھی اس پہ اتفاق ہو گیا۔ پھر اگلی بات یہ کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو کہ اتفاق ہو گیا؟ یعنی دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پہلے رہے ہیں، ہر شخص سے مل لیا آپ نے، معلوم کر لیا، کتنے لوگ ہیں جو آج بھی بہت سی آراء قائم کر رہے ہوں گے، اپنی بات بیان بھی کر رہے ہوں گے، پڑھا لکھا بھی رہے ہوں گے، ہم تک ان کی باتیں نہیں پہنچی ہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ قلم ایجاد ہو گیا، جبکہ پریس ایجاد ہو گیا، جبکہ ریڈیو ایجاد ہو گیا، ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا، ابلاغ کے اتنے ذرائع پیدا ہو گئے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسی پاکستان کے اندر ایسے لوگ دیہات اور قصبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سی آرا رکھتے ہیں، بہت سے نقطۂ نظر رکھتے ہیں، وہ آپ تک منتقل ہی نہیں ہوتے۔ معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ امام احمد بن حنبل نے تو اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ من ادعی الاجماع فقط کذب، جس آدمی نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا۔
مراد یہی اجماع تھا،
یہی اجماع مراد ہے۔ ایک اجماع وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی تاریخی چیز ہم کو منتقل ہوتی ہے، جیسے قرآن منتقل ہوا، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منتقل ہوئی، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے، ان کے سامنے تو سر تسلیم خم۔
اور دین سارا اجماع سے،
دین سارا ہی منتقل اس ذریعے سے ہوا ہے۔
میرے خیال سے آپ کا سوال لے لیتے ہیں،
تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کے ذریعے کے طور پر اجماع حجت ہے، لیکن لوگوں کا اتفاق کر لینا یہ کیا چیز ہے؟
ایک ایک کر کے سب کے سوال میں، ایک پہلے ڈاکٹر صاحب،
شریعت اور فقہ ایک ہی چیز ہے؟
شریعت اور فقہ،
دیکھیے شریعت اللہ کا قانون ہے، فقہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ کہ اللہ کے قانون کو کسی انسان نے سمجھا، اور دوسرے یہ کہ ان معاملات میں کوئی رائے قائم کی جن میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے جو ہمیں قانون دیا اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ فقہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ کہ کسی انسان نے اللہ کے اس حکم کو کیسے سمجھا، اور دوسرے یہ کہ جن معاملات میں اللہ کا کوئی حکم ہمارے پاس موجود نہیں تھا یا اللہ کے پیغمبر کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، اس میں ہم نے اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کی۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ یہ سارا انسانی کام ہے، اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سارے کام کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شریعت تو اللہ کا قانون ہے، اور میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کو قرآن کی بنیاد پر کہنا چاہیے نا۔ آپ کی دو ہی پوزیشنیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو جو رائے بھی قائم کرنی ہے اس کی دلیل وہیں سے دینی چاہیے۔
ٹھیک ہے، آپ کے سوال مختصر اختصار کے ساتھ۔
صاحب شریعت کتنی ہے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اور دوسری ہے کہ اس پہ کیا دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں؟
آپ بھی بھائی اختصار کے ساتھ سوال کر لیے۔
ہم نے تمام گفتگو میں یہ دیکھا کہ انٹرپریٹیشن کی کافی غلطی ہو رہی ہے جو معاملات چل رہے ہیں،
اجتہاد کا یعنی کہ مسئلہ
اجتہاد، تو جو شخص اجتہاد کرتا ہے، درستگی کی کوشش کرتا ہے، اسلام نے اسے کوئی کوالٹیز بتائی؟
اجتہاد مجتہد کا کیا معیار ہوگا،
کیا معیار ہے، کس طرح لوگ اس پر ٹرسٹ کریں؟
اس سوال کو پہلے لے لیتے ہیں۔
دیکھیے بات یہ، میں تو عرض کر چکا جی، اجتہاد کا تعلق ان امور سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی ہدایت نہیں دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ امور ہی وہ ہیں کہ جن میں کوئی ہدایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس معاملے میں کوئی اجتہاد کر رہے ہیں، معیشت کے معاملے میں کر رہے ہیں، معاشرت کے معاملے میں کر رہے ہیں، سیاست کے معاملے میں کر رہے ہیں، جس معاملے میں کر رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اس کا اچھا علم نہیں رکھتے تھے اور آپ نے کوئی اجتہادی رائے بیان کر دی، تو کوئی دوسرا صاحب علم اس کی غلطی واضح کر دے گا۔ اس کے لیے معیارات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں یہ معیارات کی بحث اس وقت پیدا ہوئی جب آپ نے تقلید کے اصول کو قبول کر لیا، یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد بھی ہمیں کسی نہ کسی شخص کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالنا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کس کی اطاعت کا قلادہ گردن میں ڈالیں۔ یہ ساری بحث اس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا ہر شخص کو انسان سمجھ کر اس کی رائے پہ تنقید کرتے ہیں، اگر بات معقول ہوتی ہے قبول کر لیتے ہیں، معقول نہیں ہوتی اس کو قبول نہیں کرتے، تو کہنے دیجیے، جس کا جو جی چاہتا ہے بات کہے، ہم علم و عقل کی بنیاد پر بات ٹھیک ہوگی قبول کر لیں گے ورنہ رد کر دیں گے، اس کے لیے اتنی شرائط بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ ہر انسان کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ وہ جس چیز کے بارے میں زبان کھول رہا ہے اس کا علم اسے ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت پہ تحقیق کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم ضرور اس کو کہیں گے کہ تمہیں عربی زبان آنی چاہیے، تمہیں قرآن و سنت سے واقفیت ہونی چاہیے، تمہیں ان علوم سے واقفیت ہونی چاہیے جو قرآن و سنت تک پہنچنے کے لیے ترتیب پائے ہیں، تمہیں اس کے بعد اہل علم نے جو آراء قائم کی ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے، یہ بات ہم کہیں گے۔ اچھا، اس معاملے میں بھی ایک آدمی نے فرض کر لیجئے کہ کم اہلیت کی بنیاد پر ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی غلطی واضح کر دی جائے گی۔
ٹھیک ہے، جیسا وہ دوسرا سوال مختصر اس کا بھی جواب دے دیے کہ شریعت پہ اس وقت کیا کام کی ضرورت ہے؟
پوری شریعت کی آپ جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اللہ نے کیوں قانون دیا، نہیں دیا ہی کیوں، کیا سبب بنا، کیونکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قانون صرف ان معاملات میں دیا گیا ہے جن میں یا تو انسان کے پاس کوئی بنیادی موجود نہیں تھی کہ وہ خود قانون سازی کر سکے، یا اس کے کسی بڑی ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ تھا، باقی کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کو انسانوں پر چھوڑ دیا ہے، وہاں وہ خود قانون سازی کرتے ہیں۔ تو ایک یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی بعض ایسی غلط تعبیرات ہو گئی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اصل میں وہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو یہ رائے قائم کرنی پڑی کہ شریعت اصل مطلوب نہیں، اس لیے کہ اس کی تعبیر میں بعض ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے محسوس کیا یہ تو علم و عقل کے بالکل خلاف ہیں، اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے اس سے یہ اصول قائم کر لیا کہ اصل میں یہ تو اس زمانے کے لیے تھی، اب ہم اس میں نئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔
ٹھیک،
جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے اس کی وجہ بھی یہی ہوئی۔ تو ہمیں شریعت پر کام کر کے یہ بتانا چاہیے، میں چونکہ اس رائے کا حامل ہوں، کہ خدا کی شریعت جس کو اس نے خود ابدی قرار دیا ہے وہ ابدی ہے، قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے، اس کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کی حکمت واضح کی جائے، قانون کی صحیح تشریح کی جائے، جہاں کسی نے غلطی کیا اس کی غلطی کو واضح کیا جائے، اگر اس کی تعبیر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے، اور اس کو اس کا بالکل صحیح چہرہ دکھا کر لوگوں کو بتایا جائے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جب شریعت کا بالکل صحیح چہرہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس پر انگلی رکھنے
کبھی سوال پیدا نہیں ہوگا،
کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔
اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے اس اچھی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اچھے آپ لوگوں نے سوالات کیے۔ ناظرین، شریعت کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اگر آخری دین بنایا ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی شریعت ہر طرح کے حالات میں قابل عمل ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تحقیق اور علم کے اور غور و فکر کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری قوم خود شریعت ہی کو چھوڑ بیٹھے گی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہا،
اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی تو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ پیدا کہاں سے ہوا ہے، سیدنا معاذ کی روایت سے پیدا ہوا ہے۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ روایت صحت سند کے لحاظ سے کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال پیدا وہیں سے ہوا ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کیسے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا قرآن کو دیکھوں گا۔